بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے اسماء و صفات کے باب کے تعلق سے، وہ صفات اللہ تعالیٰ کی، وہ صفات الکمال جو صرف سنت سے ثابت ہیں، جن کی دلیل ہمیں صرف صحیح حدیث یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے. اور پچھلے درس میں پہلی حدیث کا ذکر کیا تھا، اور اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال میں سے صفت النزول کا ثبوت بیان کیا تھا، اور اس کے تعلق سے چند اہم باتیں بھی کی تھیں. آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحدیث الثانی، دوسری حدیث فی اثبات الفرح، اللہ تعالیٰ کے خوشی کے ثبوت میں. اب یہ دوسری صفت جو ہے، جو صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی جس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، صرف حدیث صحیح حدیث میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ذکر ہے، وہ ہے صفت الفرح، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کا ثبوت. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال میں سے ہے. اس کا ثبوت وہو قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبده من احدکم براحلته، الحدیث یعنی الاخر الحدیث، متفق علیہ، متفق علیہ حدیث ہے. شرح میں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کو مکمل بھی کرتے ہیں، اور چند اہم باتیں بھی بیان کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ، لام جو ہے یہ لام الابتداء ہے، یعنی اور اللہ لفظ جل سبحانہ و تعالی الاسم الکریم جو ہے مبتدا ہے. دیکھیں، لام جو ہے حرف جر بھی ہوتا ہے، یہ لام حرف جر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ لفظ جل سبحانہ و تعالی مرفوع ہے. اگر یہ لام حرف جر ہوتی تو پھر للہ ہونا چاہیے تھا، مجرور ہونا چاہیے تھا. تو یہاں پر کیا ہے؟ مرفوع ہے. تو مطلب کیا ہے؟ حرف جر نہیں ہے. تو یہ کون سا حرف ہے؟ اسے حرف الابتداء کہتے ہیں عربی زبان میں. بعض اوقات جب آپ جملے کی ابتدا کرنا چاہتے تو لام سے آپ کر سکتے ہیں. اب اسلام کی کوئی حیثیت، اعراب میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالی مبتدا ہے اور مرفوع ہے. اللہ اشد فرحا، اور اللہ اشد فرحا، ٹھیک ہے؟ یہ لام جو ہے لام الابتداء ہے. اور جو کسرہ کے ساتھ جو حرف جر ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ، ملکیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. تو للہ کسرہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور لفظ جو سبحانہ و تعالیٰ اسم مجرور ہے، للہ. اچھا، اشد، اس کا اعراب کیا ہے؟ جب اللہ لفظ جل سبحانہ وتعالی مبتدا ہے تو اشد کیا ہے؟ خبر المبتدا ہے، اور فرحا تمیز ہے. یہ مختصر سے اعراب شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. اور پھر جب لکھا آتا ہے کسی حدیث کے تعلق سے، جب حدیث نہ مکمل ہوتے تو آگے لکھا جاتا ہے الحدیث. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اکمل الحدیث، یعنی حدیث کو آخر تک بیان کرو، یہ مطلب ہوتا ہے. جیسے جب ہم آیت بیان کرتے ہیں اور آیت کو مکمل نہیں کرتے لکھتے ہوئے، تو پھر آگے بریکٹ لگا کے ہم لکھتے ہیں الآیہ، یعنی الى آخر الآیہ، آیت کے آخر تک. اور حدیث میں بھی اسی طریقے سے، جب آپ حدیث کو مکمل طریقے سے نہیں لکھنا چاہتے، صرف اس میں صرف شاہد بیان کرنا چاہتے ہیں، حدیث تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، تو اب اسے مختصر کرنے کے لیے شاہد بیان کرنے کے بعد آپ آگے بریکٹ لگا کے لکھتے ہیں الحدیث، یعنی الى آخر الحدیث، یا اکمل الحدیث، حدیث کو آخر تک مکمل کر لو. اور یہ حدیث جو ہے، شیخ مہدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ کچھ شخص کا قصہ ہے جو صحیح متفق الحدیث میں آیا ہے، کہ وہ شخص جو اپنی سواری کے ساتھ سفر میں تھا، جس پر اس کا کھانا پینا تھا، اس کا توشہ اسی سواری پر تھا، تو وہ اس سے گم ہو گئی، اس نے گواہ بیٹھا وہ سواری جو ہے، تو اسے بڑا ڈھونڈا لیکن وہ سواری اسے نہیں ملی۔ تو زندگی سے مایوس ہوتے ہوئے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا موت کے انتظار میں، تو اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی سواری کی رسی جو ہے وہ درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا لٹکی ہوئی ہے، تو اسے بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ شخصہ فرماتے ہیں یعنی اس حالت میں کوئی بھی اس خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی بھی ایسی حالت میں خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتا الا یہ کہ جس کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ تو اس شخص نے سواری کی رسی کو پکڑا اور اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اخطأ من شدة الفرح، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخطأ، اس نے خطا کی، من شدة الفرح، خوشی کی انتہا کی وجہ سے، خوشی کی شدت کی وجہ سے، یعنی اتنی زیادہ وہ خوش ہوا کہ اپنے دماغ پر قابو نہ پا سکا، نہ زبان پر قابو پا سکا، اور بات کرنے میں صحیح تصرف نہ کر سکا۔ فاللہ عز وجل افرح بتوبۃ عبده اذا تاب الیہ من ھذا الرجل براحلته، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اب اس شخص کی خوشی کا اندازہ لگایا آپ نے، اتنے زیادہ خوش ہو کے اس کی یعنی عقل بھی صحیح کام نہیں کر سکی، اور کفر لفظ کہہ بیٹھا، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ انت عبدی وانا ربک، اگر کوئی جان بوجھ کے کہے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب یہ شخص مکلف ہے، سمجھدار بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، عقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن اتنی زیادہ خوش ہوا کہ اس کے عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور جو وہ کہنا چاہتا تھا، کیا کہنا چاہتا تھا؟ اللہم انت ربی وانا عبدک، یہ کہنا چاہتا تھا، لیکن اتنی زیادہ خوش ہوا، خوشی کی انتہا کا یہ عالم تھا کہ زبان سے الٹا کہہ بیٹھا اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی خوشی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹتا اور توبہ کرتا ہے۔ تو شاہد کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور توبہ کی اہمیت دیکھیں آپ، دیکھیں گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے، قباحت اس بات پر ہے کہ گناہ پر اصرار کیا جائے اور اس سے توبہ نہ کی جائے۔ سبحان اللہ، آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شیخ بن عثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، جس بندے کی ایسی حالت میں سواری گم ہو جائے پھر اسے مل جائے، تو خوشی کی وجہ سے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، ہم ہی فقیر ہیں، ہم ہی محتاج ہیں اپنے تمام حالات اور احوال میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوں اور توبہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور محبت اور احسان کے اور فضل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ایسی خوشی جس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ اس حدیث کے بعض فوائد میں یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الفرح خوش ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور ہم اس خوشی کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشی حقیقی ہے اور بہت ہی زیادہ خوشی ہے، لیکن یہ مخلوق کی خوشی جیسی نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے، انسان کے لیے جب ہم خوشی کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں انسان کے لیے خوشی کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص حالت جس میں انسان اپنے اندر ایک ہلکا پن سا محسوس کرتا ہے، جب اسے کوئی خوشخبری ملتی ہے یا کوئی ایسی چیز اسے حاصل ہوتی ہے جس سے اسے مسرت ہوتی ہے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیم رحمہ اللہ، اس لیے آپ اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز سے خوش ہو جاتے تو یوں لگتا ہے کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی کا یہ معنی نہیں بیان کیا جاتا اور یہ تفسیر نہیں کی جاتی جیسا کہ ہم اپنے لیے معنی بیان کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، جیسا کہ باقی صفات کے تعلق سے ہم کہتے ہیں. جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن ہماری ذات جیسے نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو ہمارے صفات جیسے نہیں ہیں. اور قاعدہ یہ ہے کہ جو بات صفات کے تعلق سے ہے وہ فرع ہے ذات کے پر کلام کے تعلق سے. یعنی جو ہم بات اللہ تعالیٰ صفات کے تعلق سے کرتے ہیں یہ فرع ہے جیسا کہ کوئی بات ہم اللہ تعالیٰ ذات کے تعلق سے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اس قاعدہ کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی موجود ہونے سے مخلوقات سے مشابہت ناممکن ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صفات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام بھی ہیں. ان صفات الکمار اور پیارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت مخلوق سے ناممکن ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ قاعدہ واضح ہے نا؟ یہ قاعدہ کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں، جو منکرین الصفات ہیں وہ عقل کو آگے لے آتے ہیں اور عقلی دلائل پیش کرتے ہیں، تو ان عقلی دلائل جو وہ پیش کرتے ہیں ان کے رد میں یہ عقلی دلیل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام ثابت کرتے ہیں تو نام تو مخلوقات کے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے کوئی صفت کو ثابت کرتے تو یہ صفات مخلوق ہیں، تو اس میں تشبیہ لازم آتی ہے. تو اس لیے اس تشبیہ سے بچنے کے لیے، مماثلت سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا انکار کرتے. تو کسی نے تمام صفات اسماء و صفات کا انکار کیا، کسی نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ثابت کیا اور صفات کا انکار کیا، اور کسی نے صرف صفات کا انکار کیا، کسی نے صرف 7 یا 8 صفات کا انکار کیا، واقعے کو ثابت کیا. اور ان کا ماننا نہ ماننا جو ہے یہ عقلی دلیل کی بنیاد پر ہے. اس لیے جس نے بعض ناموں کا یا صرف صفات کا ثابت کیا ہے اور ناموں کا انکار کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات نہیں ہیں، جیسے کہ معتزلہ ہیں، معتزلہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے اور صفات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا نام اللہ تعالیٰ کا العلیم نام ہے نا، صفت کون سی ہے؟ صفت العلم، خوب جاننے والا. وہ کہتے ہیں علیم بلا علم. سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ علیم بھی ہے علم کے بغیر کیسے؟ کہتے وہ علیم جو علم والا وہ تو انسان ہے، جب اللہ کو علیم علم والا کرے تو پھر انسان سے مشابہت ہو جائے گی، مماثلت ہو جائے گی، اس لیے ہم انکار کرتے ہیں. ہاں نام کو مان کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے. جانتے ہیں یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ کہ لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی ہے. علیم کا کوئی معنی نہیں ہے، حلیم کا کوئی معنی نہیں ہے. جانتے کہاں سے؟ معتزلہ کا کیا سب سے بڑے کیا بدعقید ہے معتزلہ کی؟ القرآن مخلوق. جب قرآن مخلوق ہے تو اس کے الفاظوں کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھا نا کہاں تک بات پہنچی ہے. اب جب لفظ کی کوئی اہمیت نہیں تو معنی کی کیا اہمیت ہے؟ اسے لفظ کو مان لیتے، معنی کو چھوڑیں آپ. اچھا لفظ کیا ہے؟ العلیم. عربی زبان میں العلیم صیغہ جو ہے اسم کا صیغہ ہے، اسم کا ہے. اور العلم جو صفت ہے اسم کے اندر، تو صفت تو نہیں مانتے ہم، کیونکہ صفت سے تشبیہ لازم آتی ہے. علم والا تو انسان ہے، اس لیے علم کی نفی کرتے ہیں. لیکن علیم تو نام آ گیا ہے قرآن مجید میں، کہتے ہیں لفظی طور پہ تو مانتے ہیں. کیا ان کا یہ ماننا جو ہے صحیح ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ معتزلہ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ثابت کیا ہے وہ ویسے جیسا کہ اہل سنت نے کیا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اہل سنت نے دلیل کی روشنی میں منعن سے تسلیم کیا ہے. العلیم اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے اور صحیح حدیث میں موجود ہے. ہمارا اس نام پر ایمان ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، ان 4 شرطوں کے ساتھ، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت یا تشبیہ بیان کرنے کے. مثلیت کا لفظ زیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کی نفی آئی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اچھا واپس آتے ہیں. بات واضح ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، جیسا کہ سب سے مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے علم رکھنے والا ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور مخلوقات میں سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے، اور مخلوقات میں سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت والے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے. حدیث میں آیا ہے نا، اللہ اشد فرحاً، حدیث ہے نا، صحیح حدیث ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور سب سے بڑی دلیل متفق علیہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ تو کافی ان لوگوں کے لیے، پھر یہ جملہ کیوں ایڈ کرتے علماء جو شیخ صاحب ہم بیان کر رہے ہیں، دو تین جملے جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء صفات کے تعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ماننی کی بات چاہیے کہ نہیں؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں؟ زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اس کے بعد دوسری بات، سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ظاہر آپ لوگ تو نہیں ہو سکتے، آپ کے علماء تو نہیں ہو سکتے، جب سب سے زیادہ مخلوقات میں نصیحت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو امت کو یہی نصیحت کی ہے. اور سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر یہ پیغام دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے اس صفت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اور ہم بڑے خطرے میں ہوتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خوشی کا مطلب یا خوشی سے مراد ثواب ہے، کیونکہ اہل تحریف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، اور اس حدیث میں فرح یا خوشی سے مراد اثابۃ التائب، کہ جب جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے اجر دیتا ہے، اسے ثواب دیتا ہے، یا ثواب کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ثابت کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق جو اللہ تعالیٰ سے الگ ہے، اور وہ ہے ثواب، اور ارادے کی بھی ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صفت الارادہ جو ہے ثابت کرتے ہیں. کون ثابت کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے؟ معتزلہ ثابت کرتے ہیں صفت الارادہ للہ، معتزلہ ثابت کرتے ہیں، ہاں یا نا؟ کرتے ہیں، کرتے ہیں، سب کا اتفاق ہو گیا. نہیں، ایک بات پہ کھڑے رہنا، ایک بات پہ کھڑے رہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ابھی آپ نے کہا کرتے ہیں، پہلی مانو دوسری مانو، دوسری مانو، آپ رجوع کرتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں؟ جانے دیں، بھول گئے، دو باتیں دوسری پہ قائم ہیں، کوئی اور بتا سکتے ہیں؟ معتزلہ صفت الارادہ کا ثابت کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ ابھی قاعدہ بتایا، معتزلہ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، ابھی بتایا. یار کیا ہو گیا، چائے پلاؤ یار، ابھی تک میرے خیال صحیح جاگ نہیں آئی. معتزلہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے ہیں، صفات کا، تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، جہمیت، اسماء و صفات سب کا انکار کرتے ہیں، شروع سے اوپر سے. جہمیہ جو سب سے پہلے اسماء و صفات کے منکر ہیں، ٹھیک ہے نا، اہل قبلہ میں سے، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. ان کے بعد پھر معتزلہ نے جہمیہ کا رد کرتے ہوئے، عقل کو آگے کرتے ہوئے اور قرآن سنت نصوص کو پیچھے کرتے ہوئے، عقلی دلائل دے کر انہوں نے یہ تو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے صفات، تمام صفات کا انکار کیا، اور اسماء کو ماننا بھی سنت جیسے نہیں ہے، میں بیان کر چکا ہوں. پھر کلابیہ آئے، ابن کلاب والے جو ہیں، انہوں نے معتزلہ کو قائل کرنے کی کوشش کی، عقلی دلائل پیش کی، اور قرآن سنت کے نصوص کو پیچھے چھوڑا، اور اہل اثر، اہل سنت جماعت کے راستے کو چھوڑ کر اپنا ایک نیا راستہ اختیار کیا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ٹھیک ہیں، اور صفات میں سے ساری صفات نہیں مانتے سوائے سات صفات کے، ان میں ارادہ بھی شامل ہے. تو اپنے اشاعرہ کی بات کی، کلابیہ جو ہیں، اور اشاعرہ پھر آئے، انہوں نے ابو کیا نام ہے؟ ابو الحسن اشعری جو ہے پہلے کلابی تھے، پھر اب ان سے الگ ہو گئے، بات چیت میں اختلاف کرتے ہوئے الگ ہو گئے، اور پھر اشاعرہ کا فرقہ جو ہے جو کلابی فرقہ ہے، اصل میں سوچ وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ان کے بعد ابو منصور ماتوریدی آئے، انہوں نے کہا سات نہیں آٹھ صفات ہیں، صفت التکوین بھی اس میں سات میں شامل کر دی. الغرض تو یہ ابھی یاد کر لیں، میں ایک دفعہ پھر پوچھوں گا، پھر آج ہی پوچھوں گا، پھر گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آسان ہے نا، ابھی آسان بتا دیا نا، یاد ہو گیا، کسی کو یاد نہیں ہو تو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، ایک دفعہ پھر. جہمی تمام اسماء و صفات کے منکر ہیں، معتزلی اسماء کو مانتے ہیں تمام صفات کے منکر ہیں، کلابی اور اشاعرہ دونوں اسماء کو بھی مانتے ہیں، صفات میں سے صرف سات صفات کو مانتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں. ماتوریدی آٹھ صفات کو مانتے ہیں، سات کی جگہ ایک اور احسان کر دیا کہ اور بھی زیادہ کر دیا. رسول الجماعت اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء اور صفات کو مانتے ہیں جو قرآن مجید میں، جن کا ذکر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں موجود ہے، ظاہر شرائط کے ساتھ، بارک اللہ، چار شرطوں کے ساتھ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، تو یہ جو مخالفین ہیں تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، اور خوشی کا، اور اب یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، کیا کہو گے؟ وہ کہتے ہیں خوشی سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اجر اور ثواب سے نوازتا ہے، تو خوشی سے مراد اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے توبہ کرنے والے کو، یا ثواب کرنے کا ارادہ کرتا ہے. ارادے والے کون ہیں اور خوشی والے اور ثواب والے کون ہیں؟ ثواب والے جو ارادے کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ ہیں. اچھا، ارادے والے کون ہیں؟ اشاعرہ اور ماتوریدیہ، جو ارادے کو ثابت کرتے ہیں. اب آسان ہو گیا الحمدللہ، بغیر چائے کیا رہا، آسان ہو گیا الحمدللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اور ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرح خوشی سے مراد صحیح خوشی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی نفس حقیقی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اپنی صفات کے ساتھ مثال نہیں بیان کرتے، ہماری صفات کی مثل نہیں ہے. اس حدیث میں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الفرح کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت اور شفقت اپنے بندوں پر کا ثبوت بھی ملتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے جب گنہگار واپس پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے اپنے رب سے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دور بھاگنے والا تھا، پھر وہ رکا، پھر اس نے سوچا اور واپس پلٹا اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتے، یہ عظیم خوشی جو ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے اس عظیم خوشی سے جب انسان توبہ کر کے واپس پلٹتا ہے. ہمیں جو مسئلہ کے فائدہ ملتا ہے اس صفت کو ثابت کرنے میں، یا اس صفت کو ثابت کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کہ ہم توبہ کرنے پر حریص رہیں گے نا، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے جب گنہگار توبہ کرتا ہے، تو پھر توبہ کرنے پر ہماری رغبت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے، دل کرے گا کہ نہیں توبہ کرنے کے لیے؟ گنہگار کے لیے توبہ کرنا آسان ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں مسلمان ہے، گناہ ہو گیا ہے، لیکن جب اسے یہ حدیث پڑھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور یہ مثال بھی پڑھتا ہے اس شخص کی جس کا ذکر ہی ہوا اس حدیث میں، کہ انتہا خوشی کی وجہ سے وہ خطا کر بیٹھا، بہت بڑی غلطی کر بیٹھا، کفری الفاظ زبان سے نکال بیٹھا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے. تو پھر ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے جب ہم اس صفت کو ثابت کرتے اور منعن سے تسلیم کرتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو ہم حریص ہو جاتے ہیں کہ ہم توبہ کریں. جب بھی ہم توبہ کریں تو واپس پلٹیں اور توبہ جب بھی ہم کوئی گناہ کریں تو واپس پلٹیں اور توبہ کریں اپنے رب سے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو صفات المتقین میں سے، ذرا غور کریں متقین کی صفات میں سے یہ صفت بڑی پیاری صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین اذا فعلوا فاحشة، متقین بھی فاحشہ کرتے ہیں، متقین انسان ہے معصوم نہیں ہے، معصوم اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. دیکھیں متقی کہنا بہت بڑے اعزاز ہے، بڑا شرف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کے تعلق سے والذین، اور وہ جو اذا فعلوا فاحشة، جو کہ فحاشی کرو. فاحشہ قرآن مجید میں تین طریقے سے بیان ہوئی ہے، زنا کو فاحشہ کہا گیا، لواط کو فاحشہ کہا گیا، اور نکاح ذات المحارم، محارم میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی فاحشہ کہا گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اب تینوں کے دلائل دیکھیں آپ، زنا کے تعلق سے ذات المحارم جو رشتہ دار ہیں جن سے خون رشتہ ہے ان سے نکاح کرنے کے تعلق سے، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ہونا نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، إلا ما قد سلف إلا کہ جو گزر چکا ہے جاہلیت میں اسلام کے حکم سے پہلے، إنه شاہد ہے إنه كان فاحشة، بے شک یہ فاحشہ ہے فحاشی ہے، ومقتا وساء سبيلا، فحاشی بھی ہے مقت بھی ہے اور یعنی شدید قابل مذمت ہے، وساء سبیل اور بہت ہی برا راستہ ہے. سورۃ النساء نمبر 22. اچھا زنا کے تعلق سے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیل، زنا کے تعلق سے بھی زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک زناکاری جو ہے كان فاحشة وساء سبیل، فحاشی ہے اور بہت برا راستہ ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ذوات الارواح میں ایک لفظ زیادہ ہے، ذوات محارم میں اگر شخص بہن سے نکاح کر لے ذوات المحارم میں، یا اپنی سوتیلی ماں سے یا ماں سے، ٹھیک ہے، اللہ کا کیا ارشاد ہے، انہ کان فاحشة ومقتا وساء سبیلا، ٹھیک ہے، مقت کا لفظ زیادہ ہے. اچھا لا تقربوا الزنا عام زنا جو ہے، انہ کان فاحشة وساء سبیلا، سبحان اللہ ایک لفظ زیادہ ہے کیونکہ اس کا جرم زیادہ ہے، جبکہ دونوں فحاشی ہے لیکن دونوں برابر نہیں ہیں. اچھا یہ سورۃ الاسراء نمبر 32. اور لواط کے تعلق سے لوط علیہ السلام کی زبان اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، جب لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اتأتون الفاحشة الى آخر الآیہ، سورۃ الاعراف نمبر 80، کیا تم فحاشی کرتے ہو؟ تو قوم لوط کیا کون سے فحاشی کرتے تھے؟ لواط کرتے تھے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابراہیم رحمہ اللہ، تو سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کا ارشاد والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب یہ لوگ متقین جو ہے وہ فحاشی کرتے ہیں یا اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سزا کو یاد کرتے ہیں، اور جو توبہ کرنے والوں کو ثواب کو بھی یاد کرتے ہیں، یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبهم، بس اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرتے ہیں جو بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اپنے نفس میں اور اپنے گناہوں سے بخشش کی دعا کی اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا. اس کی دلیل اسی آیت میں یا اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آگے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے آپ کے توبہ سے، اور ایسی خوشی جس کی جو بے نظیر خوشی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ توبہ کرنے پر حریص رہیں گے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک ومیمہ ہے، ایکسٹرا انفارمیشن ہے اسی موضوع کے تعلق سے، کہ توبہ کی پانچ شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، کہ آپ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً توبہ کریں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، یا کسی دنیا میں کسی مقصد کے لیے نہیں، یا اس طریقے سے کوئی بھی دنیاوی مقصد ہو. دوسری شرط الندم علی المعصیہ، گناہ پر ندامت کا ہونا. تیسرا الاقلاع عنها، گناہ سے رک جانا. اور اگر کسی انسان کے حق میں کوئی گناہ ہو، یعنی کسی کا حق اگر کھایا ہے، تو گناہ سے رکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا حق اسے واپس کر دیا جائے، صاحب الحق کی طرف اس کا حق واپس کرے. چوتھی شرط العزم علی اللہ تعود فی المستقبل، کہ دوبارہ آئندہ مستقبل میں یہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، اس پر عزم کرنا. پانچویں شرط کہ توبہ جو ہے وہ توبہ کے قبولیت کے وقت میں ہو، اگر توبہ کے قبولیت کا وقت ختم ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اور توبہ کی قبولیت کے دو وقت ہیں، ایک ہے عموم الناس کے لیے، اور یہ وقت کون سا ہے؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جب مغرب سے سورج نکلے گا تو کسی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. اور ہر شخص کے لیے جو ہے فرد کے اعتبار سے توبہ کا وقت حضور الاجل ہے، موت، جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کا وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، سورة النساء نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو گناہ کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں، یعنی جب موت آتی تو توبہ قبول نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے، اور لوگ اس وقت اس دن جو ہے اس حالت میں ہوں گے لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آملت من قبل او كسبت في ایمانها خيرا، کہ اس وقت جو ہے کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکی ہو یا اپنے ایمان میں کوئی خیر حاصل نہ کر چکی ہو. سورۃ الانعام آیت نمبر 158. اور جو حدیث ہے متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا ہے. بس جب سورج طلوع ہو جاتے اور لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں تو سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے، اور یہ وہ وقت ہے وذلك حين لا ينفع نفسا ایمانها ثم قرأ الآية، اور یہ وہ وقت ہے جب کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام آیت نمبر 158 کی تلاوت فرمائی، یعنی اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اور ہم پہلے قاعدہ بیان کر چکے ہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم تفسیر کون سی ہے؟ قرآن مجید، و پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت میں واضح آیا اس آیت کے تعلق سے کہ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية. شبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ پانچ شرطیں ہیں، جب مکمل ہو جائیں تو توبہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے. لیکن کیا توبہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ تمام گناہ سے توبہ کی جائے، یا صرف ایک گناہ سے جو کر رہا ہے؟ یعنی ایک بندہ گنہ گار ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ زناکاری بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ زناکاری سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا تمام گناہوں سے جب تک توبہ نہیں کرے گا اس ایک گناہ سے توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ شرط یہ ہے کہ تمام گناہ سے ایک وقت توبہ کی جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ میں رحمہ اللہ، اس میں اختلاف ہے، فی خلاف، ولیکن الصحیح انہ لیس بشرط، صحیح بات یہ ہے علماء کے اقوال میں سے کہ شرط نہیں ہے، اور توبہ صحیح ثابت ہو سکتی ہے ایک گناہ سے جبکہ دوسرے گناہوں پر کوئی شخص اصرار کرنے والا ہو. لیکن ایک بات ہے، ایک مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے کہ اس شخص کو مطلق تائب نہیں کہا جاتا، التائبین جو مطلق تائب ہے توبہ کرنے والے ہیں ان کے صف میں یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے توبہ کی، لیکن یہ مقید توبہ ہے، مطلق توبہ نہیں ہے، التائبین یا التائبون میں شامل نہیں مطلقاً. شخص فرماتے ہیں اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور سود کھاتا ہے تو شراب پینے سے اس نے توبہ کر لی ہے تو اس کی توبہ سچی توبہ شرطوں کے ساتھ اس نے کی ہے صرف شراب پینے سے، تو اس کی توبہ صحیح ہے، لیکن اس کا گناہ جو ہے سود کھانے کا وہ باقی رہے گا، اور جو تائبین کی منزلت ہے وہاں تک نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ بعض گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہے جس میں توبہ کی تمام شرطیں پوری ہو جائیں لیکن وہ اسی گناہ کی طرف پھر واپس پلٹا ہے اور گناہ کیا ہے، کیا اس کی پہلی توبہ ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ پہلی توبہ ختم ہو جائے گی، اتفاق ہے سب کا. باقی وہ توبہ اپنی جگہ پر رہے گی، وہ ختم. ایک شخص نے شراب پیا، وہ شراب پیتا ہے، اس شراب پینے سے توبہ کر لی ہے، تمام شرطیں پوری کر لی ہیں، پانچ شرطیں بتائی ہیں نا، پوری ہو گئی ہیں. پھر کچھ عرصے وہ پھر اس نے شراب پی لی ہے، دوستوں کے ساتھ گیا، ایک رات گزاری، دوستوں نے پی، دوستوں نے پلا دی، پھر وہ پی گیا، اس کی حد اس پر غالب آ گئی. تو کیا اس کی جو توبہ پہلے تھی وہ ختم ہو جائے گی یا باقی رہے گی؟
باقی رہے گی، دوسرے اس سے پھر دوبارہ توبہ کرنا پڑے گا.
بارک اللہ فیک. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا تنتقض توبته الاولى، اس کو پہلے توبہ ختم نہیں ہوگی، باقی رہے گی. کیوں؟ کہ اس نے عزم کیا تھا توبہ کی شرطوں میں سے، عزم کیا تھا واپس نہیں پلٹے گا، واپس یہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا اور اس کی یعنی شہوت غالب آ گئی اور وہ گناہ دوبارہ کر بیٹھا. اور اس کے لیے اس پر واجب ہے کہ دوبارہ توبہ کر لے. اور اسی طریقے سے جب بھی اسے گناہ ہو وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی وسیع ہے، بہت فضل و کرم اور احسان والا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.